مہینے تک حضور کا یہی معمول رہا کہ حضور فجر کی نماز سے پہلے حضرت فاطمہ کے دروازے پر جاتے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت مقدسہ تلاوت فرماتے. تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی داخل ہے. اہل بیت سے مراد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہے. اور پھر وہ اس پر دلیل دیتے ہیں. علماء کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو دلیل ضرور ساتھ رکھتے ہیں. وہ اس پہ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں، اب یہ قرآن مجید و قرآن حمید میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ کرو، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر اس کی 28 سے لے کر کے یہ 33 تک، گویا یہ 7 آیتیں بنتی ہیں. ذرا اس کو غور سے سنیں تاکہ ان کی دلیل بھی آپ کی سمجھ میں آئے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے غیب بتانے والے نبی اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سرعی حیا کے خلاف کوئی جرت کرے اس پر اوروں سے دگنا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے. اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں پھیری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اب یہ 6 آیتیں چلتی ہوئی آئیں، اب 7ویں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ذرا دھیان دو، یا ایھا النبی سے، یا ایھا النبی قل لازواجک سے ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک مسلسل 7 آیتیں ہیں. تو اب بیچ میں ایک آیت کیسی آ جائے کہ اب بیچ میں ایسا کلام کیسے آ جائے گا کہ جو ان سے متعلق نہ ہو؟ ساری گفتگو رسول کی ازواج سے ہو رہی ہے اور پھر آخری میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ گھر والوں سے مراد حضور کریم علیہ السلام کی ازواج ہے. اب ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے، ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے. ذرا آگے بڑھتے ہیں، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں اہل بیت سے مراد حضرت سیدنا عباس ہے، حضور کریم علیہ السلام کے دوسرے مسلمان چچا اور چچا زاد بھائی سب اہل بیت میں داخل ہے. اس کو علامہ خازن نے بھی بیان کیا. تو زید ابن ارقم کا نقطہ نظر یہ ہے. اب 3 گروہ ہو گئے، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم. امام بقائی نے کہا اہل بیت میں وہ سب حضرات مراد ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام سے خاص وابستگی رکھتے ہیں، مرد، عورتیں، ازواج مطہرات، کنیزیں اور قریب رشتہ دار، یہ سب اہل بیت اطہار سے جو ہے مراد ہیں. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے واصلہ ابن اسقا جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں. تو حضور نے فرمایا وہ انت من اہلی, تم بھی میرے اہل میں سے ہو. حضور نے سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان و منا اہل البیت, یعنی سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. اللہ اکبر. محی الدین ابن عربی نے کہا قیامت تک سادات کرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو اہل بیت میں سے ہیں, سلمان فارسی, یہ سارے کے سارے لوگ فرماتے ہیں یہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں داخل ہیں. اللہ اکبر. اب جمہور علماء امت نے کہا کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے مراد امات المومنین بھی ہے اور پنجتن پاک بھی ہے. یہ قول انہوں نے اس لیے کہا کہ تاکہ سارے دلائل پر عمل ہو جائے. اب صدر المفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے بڑی شاندار بات تحریر فرمائی. وہ فرماتے ہیں دولت سرائے اقدس میں سکونت رکھنے والے, حضور کے گھر میں سکونت رکھنے والے سارے لوگ اس میں داخل ہیں, کیونکہ وہی اس کا مقاطب ہیں. چونکہ اہل بیت نسب کا مراد ہونا مقتی تھا, اس لیے حضور علیہ السلام نے چاروں کو اپنی چادر میں لیا اور حضور کریم علیہ السلام نے آیت مقدسہ جو ہے وہ تحریر فرمائی. تو پنجتن پاک دیئے حضرت علی, حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں سے, حسنین کریمین بھی اہل بیت میں سے, اور حضرت سلمان بھی اہل بیت میں سے, واصلہ ابن اسقا بھی اہل بیت میں سے, حضور کریم علیہ السلام کے مسلمان چچا بھی اہل بیت میں سے, یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت نبوت میں داخل ہیں. یہ مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو پھر وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی, ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بہکا سکے کہ دیکھو اہل بیت سے مراد فاطمہ نہیں ہے, علی نہیں ہے, حسنین کریمین نہیں ہے, ازواج مطہرات ہے. کوئی آپ کو یوں بھی کہہ سکتا ہے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے, ازواج مطہرات نہیں ہے, یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے. بس کہنا جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہے وہ سارے اہل بیت میں داخل ہے. اللہ اکبر. آسان سی بات ہے. اب حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں کا مقام کس قدر بلند ہے, ذرا ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا. یہ سارے کے سارے عیسائی آ گئے اور ان میں سے لوگ کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کے کلمے ہیں جو کواری مریم کی طرف القا کیے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے, یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بغیر والد کے پیدا ہوئے. اب مناظرہ کرنے آئے نا حضور سے, حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تم آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں. حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے پیدا ہوئے اور حضرت آدم تو بغیر والد اور بغیر والدہ کے پیدا ہوئے. تو جب تم حضرت آدم کو اللہ کا بندہ اللہ کا نبی کہتے ہو تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب وہ سب کے سب خاموش ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگ گئے. لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے مہر لگی ہوئی ہے. انہوں نے حضور کریم علیہ السلام سے معاذ اللہ جھگڑا کرنے کی کوشش کی. اب جب معاملات آگے بڑھے اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ نازل فرما دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل علامۃ اللہ علی الکاذبین. اے محبوب ان سے کہہ دے ان کے پاس پھر جو لوگ تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے نا, بعد اس کے کہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے, ان سے فرما دو آؤ. محبوب آپ کہیے ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو, تمہارے بیٹوں کو, اپنی عورتوں کو, تمہاری عورتوں کو, اپنی جانوں کو, تمہاری جانوں کو, پھر ہم مباہلہ کریں, گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے. حضور علیہ السلام کر جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی, حضور نے عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دے دیا, فرمایا جاؤ تم اپنے گھر والوں کو لاؤ, میں اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں, تم اپنے بچوں کو لاؤ, میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں. گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب یہ مباہلے کی دعوت دی تو عیسائی کہنے لگے کہ ہم غور کرتے ہیں, مشورہ کر لے, پھر ہم کل آ کر کے آپ کو جواب دیں گے. جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری جس کا نام عاقب تھا اور اس کو یہ لوگ عبد المسیح کہتے تھے, کہنے لگے کہ محمد ابن عبداللہ نے ہمیں مباہلے کا چیلنج دیا ہے. وہ کہتے تم اپنے گھر والوں کو لاؤ, ہم اپنے گھر والوں کو, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی بیٹوں کو. اے عبد المسیح تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جماعت نصارہ تم پہچان تو گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا سب ہلاک ہو جاؤ گے, سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اب اگر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو چھوڑو یہ معاملہ, اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. یہ مشورہ کرنے کے بعد عیسائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ عبد المسیح بھی تھا, دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین ہے اور ایک حضور کا مبارک ہاتھ امام حسن تھامے ہوئے ہیں, حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور کے پیچھے ہیں, اور حضور علیہ السلام ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں نا تو تم سب آمین کہنا. نجران کے پادری عبد المسیح نے جب ان لوگوں کے چہروں کو دیکھا اس کی تو ٹانگیں کانپنے لگ گئی, کہنے لگا انی لا ارى وجوها لو سأل الله ان يزيل جبلا من مكانه لا ازاله, بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ لوگ اس پہاڑ کو ہٹانے کی دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو سامنے سے ہٹا دے گا, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. یاد رکھو اگر تم نے حضور سے مباہلہ کیا ہلاک ہو جاؤ گے, قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا. مان لو ان کی بات, انہوں نے بات مان لی, جزیہ دیا, ٹیکس دیا, مگر مباہلہ نہیں کیا. اب حضور علیہ السلام نے کیا کلمات ارشاد فرمائے؟ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے, نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا, اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے بندروں اور سوروں کی صورت میں مست کر دیے جاتے, عذاب الہی کی آنکھ سے جنگل جل جاتے, نجران اور وہاں کے رہنے والے چرن پرند تک نیست و نابود ہو جاتے, اور ایک سال کی مدت میں پوری زمین سے سارے عیسائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. مفسرین فرماتے غور کرو نا مسلمان, جب حضور نے یہ کہا گیا کہ محبوب کہہ دے تم اپنے گھر والوں کو لاؤ ہم اپنے گھر والوں کو, تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو, پورے عالم اسلام میں حضور نے کس کو منتخب فرمایا؟ حضرت فاطمہ کو منتخب فرمایا, امام حسن کو منتخب فرمایا, امام حسین کو منتخب فرمایا, اور پیارے علی کرم اللہ وجل کریم کو منتخب فرمایا. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے گھر والوں کی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی شان اور مقام کو بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا. کسی کو دیکھنا ہو تو امام رازی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر کشاف سے ایک طویل حدیث نقل کی اور آپ بالکل واضح کر دیا کہ میرے گھر والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آپ سنیے، میں ایک ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں، ایک ایک جملے کو، اور آپ کی زبان سبحان اللہ سے تر ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مقبولا له، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فرمایا اللہ ومن مات علی حب محمد علی حب آل محمد مات طائبا، سن لو، جو میرے اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ توبہ کر کے فوت ہوا. حضور نے فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، خبردار ہو کر کے سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا. حضور نے فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اسے حضرت اسرائیل اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں. جب ملک الموت روح قبض کرنے آتے ہیں نا، جنت کی بشارت دیتے ہیں. بڑی شاندار بات حضور نے ارشاد فرمائی، ساری باتیں حضور کی شاندار ہے. فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد یزق الی الجنت کما تزق العروس الی بیت زوجها، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت میں روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد فتی له فی قبره بابانی للجنت، جان لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوگا اللہ اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھول دے گا. حضور نے فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبره مزار الملائکۃ الرحمۃ، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوگا اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دے گا. آسمان سے فرشتے اتر اتر کر اس کی قبر کی زیارت کریں گے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعۃ، سن لو، جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت پہ فوت ہوا. اللہ اکبر. یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے، اور جو لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ حضور نے اسے بھی ارشاد فرمایا، فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ، آئے یہ سمی رحمت اللہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات کافرا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. خبردار ہو کے سن لو، جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرے گا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرا وہ کافر مرا. کان کھول کے سن لو، جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے آپ کہ اہل بیت اطہار کا مقام اور اہل بیت اطہار کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے، کس قدر بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ ہم جتنے بزرگوں کو پڑھے سب نے اپنی اپنی حیات طیبہ میں اہل بیت سے بہت محبت کی، اہل بیت سے پیار کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو مقام عروج عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادتی سنتین، آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، جعفر بن سلیمان امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگوائے، جو سزا دینی تھی دی، اور انہیں بیہوشی کی حالت میں اٹھا کر باہر لے جایا گیا۔ امام مالک کو جب افاقہ ہوا تو فرمایا، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ابو جعفر بن سلیمان کو معاف کر دیا۔ پوچھا، حضور اتنا ظلم کیا، کھوڑے مارے، ٹارچر آپ پر کیا، آپ نے معاف کر دیا؟ فرمایا، ہاں، مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں جب حاضری ہوگی تو مجھے حضور سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے حضور کی آل سے سوالات کیے جائے کہ تو نے امام مالک کو کیوں مارا تھا۔ اس کا جواب دے، میں نے معاف کر دیا۔ خلیفہ منصور نے ایک روز کہا، امام مالک سے میں جعفر بن سلیمان سے بدلہ دلواتا ہوں، اس نے آپ پر جو ظلم کیا۔ امام مالک نے فرمایا، اللہ کی بنا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم، جب چابک میرے جسم سے اٹھتا تھا، یعنی کوڑا لگ کے جب اٹھتا تھا، میں رسول کی نسبت کی وجہ سے اس کی غلطی کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کریم علیہ السلام کی آل سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اس محبت کی وجہ سے بغداد لے جائے گئے۔ مورخین کہتے ہیں بھیڑیاں اور ہتکڑیاں ڈالی گئیں۔ اللہ اکبر، وہ حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت میں کہنے لگ گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ حکم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ۔ آل رسول کی بزرگی کو ظاہر کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے تھے، یعنی اے آل رسول، آپ لوگوں کے لیے یہ عظیم فقر کافی ہے، جو شخص آپ پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد، جب تک آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی نے ہماری اصلاح فرمائی اور بڑی شاندار باتیں کی، ذرا اس کو بھی آپ غور سے سن لیں۔ اپنی کتاب مینن کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے مجھ پر کہ میں سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا ہوں، اگرچہ لوگ ان کے نسب میں تان کرتے ہوں، میں اس تعظیم کو اپنے اوپر ان کا حق تصور کرتا ہوں۔ اسی طرح علماء اور اولیاء کی اولاد کی تعظیم میں شرعی طریقے سے کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، سادات کرام کے آداب میں سے یہ ہے، ہم ان سے عمدہ بستر، اعلی مرتبے اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھے۔ انہوں نے اگر کسی خاتون کو طلاق دی ہو یا انتقال کے بعد کوئی سیدزادی بیوہ ہو گئی ہو، ہم نکاح نہ کریں۔ اسی طرح کسی سید ذاتی سے نکاح ادا کرے. ہاں اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کا حق واجب ادا کر سکتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں تو پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. امام شارانی فرماتے ہیں کہ ہم نکاح اس وقت کریں کہ جب اپنے آپ کو ان کا خادم تصور کریں, کیونکہ وہ نبی کی لخت جگر ہے. جو شخص اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں گا تو نافرمان غلام اور گناہگار ہوں گا, وہ نکاح کرے, ورنہ کسی کو لائق نہیں. جو شخص یہ کہے میں تبرک کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا سلامتی غنیمت ہے, یعنی یہ خطرہ تو بہرحال باقی رہے گا کہ ممکن ہے کہ ان کی تعظیم کما حق کو ادا نہ ہو سکے, اجتناب بہتر ہے. فرماتے رہی بات برکت کی تو وہ بغیر نکاح کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے, سیدوں کی خدمت کر کے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں امام شارانی, فرماتے ہم سے عہد لیا گیا, یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے علماء تربیت کرتے تھے پرانے اپنے شاگردوں کی. فرماتے ہم سے عہد لیا گیا اگر تم مالدار ہو جاؤ, کروڑپتی ہو جاؤ, سارے جہاں بھر کی دولت تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری بیٹی اور بہن کے جہیز وہ کروڑوں میں ہو, اور کوئی سید زادہ ایسا کہ جس کے پاس صبح اور شام کھانے کے علاوہ کچھ نہ ہو, اگر وہ نکاح کا پیغام بھیجے تو تم پر لازم ہے کہ اس سید زادے کو مایوس نہ کرو, کیونکہ غریبی عیب نہیں ہے, فقر عیب نہیں ہے, یہ تو شرافت ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی آرزو کی, اپنے اللہ سے دعا کی تو جس چیز کو حضور نے اپنی اولاد اور اہل بیت کے لیے پسند فرمایا وہ انتہائی فضیلت والی ہے. لہذا جو شخص کسی رشتے کو اس وجہ سے رد کر دے یہ سید زادہ غریب ہے, امام شارانی فرماتے ہیں پھر یاد رکھ لو پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے اور ان کا رب بھی ناراض ہو جائے گا. فرماتے یہ بات اپنے دماغ میں رکھ لو. امام شارانی فرماتے ہیں ہم سے عہد لیا گیا جب ہم راستے میں کسی سید یا سیدہ کے پاس سے گزریں جو لوگوں سے سوال کر رہی ہو تو ہم پر لازم ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق انہیں پیسے دے, کھانا یا کپڑے پیش کریں, یا ان سے عرض کریں کہ ہمارے پاس قیام کیجئے تاکہ حسب استطاعت آپ کی ضرورت شرعیہ کو پورا کیا جائے. فرماتے جو شخص رسول کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہو اس کے لیے یہ بات کتنی بری ہے کہ وہ آپ کی اولاد کے پاس سے گزرے اور وہ لوگوں سے سوالات کر رہی ہو اور یہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہ دے. فرماتے یہ بات کس قدر بری اور کس قدر قابل افسوس ہے. اللہ اکبر. اس پر اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کے مقام اور مرتبے پر بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی گئیں. میں دو چار باتیں, وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے. محی الدین ابن عربی اپنی تفسیر اپنی تصنیف مسمرات الاخیار میں سند متصل سے عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں, جیسے الفاظ ہیں میں ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ذرا سنیے. آپ کہتے ہیں کہ بعض متقدمین کو حج کی بڑی آرزو تھی, انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے اور اب یہ حج کے لیے جائے گا, تو میں ان کے ساتھ میں نے جانے کا ارادہ کیا, 500 دینار لے کر بازار کی طرف نکلا تاکہ حج کا سامان لے آؤں, احرام لے لوں, کپڑے لے لوں, چپلے لے لوں, سامان لاؤں. میں ایک راستے پر جا رہا تھا, ایک عورت میرے سامنے آئی, اس نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے, میں سید زادی ہوں, میری بچیوں کے لیے تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے, آج چوتھا دن ہے, میں نے کچھ نہیں کھایا. اس کی گفتگو, فرماتے ہیں سید زادی کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی, میں نے وہ 500 دینار ان کے دامن میں ڈال دیے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائے اور ان دیناروں سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ پھر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک سیدزادی کی امداد کی توفیق عطا فرمائی۔ میں واپس آ گیا، میں کئی سال حج کر چکا تھا، اللہ تعالی نے اس بار حج پر جانے کا شوق میرے دل سے نکال دیا۔ دوسرے لوگ حج پر چلے گئے، حج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو میں نے خیال کیا کہ چلو میں سارے حاجیوں کو مبارکباد پیش کر دوں، تو میں گیا، ایک ایک حاجی کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے حج کیا۔ سامنے سے حاجی کہتا آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نے حج کیا۔ میں دوسرے کے پاس گیا، اس نے مبارکباد دی، تیسرے کے پاس گیا، اس نے مبارکباد دی۔ رات جب سویا تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لوگ تمہیں حج کی جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اس پر تعجب نہ کرو، تم نے میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی مدد کی، تو میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالی نے تمہاری شکل پر ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو محی الدین عربی نے اس کو بیان کیا۔ مشارق الانوار میں ابن جوزی نے کہا بلق میں ایک سید گرانہ تھا، ابن جوزی کہتے ہیں زندگی کے شب و روز بڑے اچھے طریقے سے گزر رہے تھے، لیکن موت کا مزہ تو سب نے چکھنا ہے، تو جو گھر کے سرپرست اور گھر کے کفیل تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اہلیہ نے بلق کو چھوڑ دیا اور اپنی چند بیٹیوں کے ساتھ وہ سمرقند آ گئے۔ سمرقند آنے کے بعد اس سیدزادی نے اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ یہ سیدزادی باہر آئی، دیکھا کہ ہجوم لگا ہوا ہے، پوچھا یہاں کون شخص ہے؟ کہا یہ علاقے کا رئیس یہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہ مسلمان اور یہ سارے لوگ اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ پیسے والا آدمی ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میں سیدزادی ہوں، رسول اللہ خون۔ اس طریقے کے معاملات ہو گئے، شوال ہو گیا، بچیوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، ان سے میں بٹھا دیا ہے اور تمہارے پاس آ گئی ہوں، تم مسلمان ہو تو تم میری ہیلپ کرو، تم میری مدد کرو۔ یہ رئیس کہنے لگا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سیدزادی ہے؟ اب کسی کی پہچانی پہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ یہ سید ہے اور یہ غیر سید ہے، شریعت کا حکم تو ظاہر پہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہے میں سید ہوں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سید ہے۔ ایک بندہ کہے میں مسلمان ہوں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ شریعت کا حکم ظاہر پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو، پیش کرو۔ یہ چلی گئی، راستے پر چل رہی تھی، دیکھا ایک اور جگہ ہے جہاں پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، پوچھا یہاں پر کون شخص ہے؟ کہا یہ مجوسی ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے، یہ آپ کو خدا کہنے والا ہے اور یہ بھی پیسے والا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ سید مجوسی کے پاس گئی اور اس سے کہی کہ میں مسلمان ہوں، کسول آپ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، میں سید ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں ملک کو چھوڑ کر سمرقند آ، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میری بچیاں مسجد میں ہیں اور دو تین دکھایا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مجوسی نے ایک شخص کو بلایا، کہا فوراً میرے گھر جا، میری بیوی سے کہو فوراً آ اور فلانی مسجد جاؤ، اس عورت کی بچیوں کو لو، اپنے گھر جاؤ، اعلیٰ کمرے میں بٹھاؤ، اعلیٰ لباس پہناؤ، اچھے طریقے سے ان کو کھلاؤ پلاؤ. کہا اس نے پیغام دیا, آدمی گیا اور اس کی بیوی آ گئی, میری بچیوں کو لے کے گئی مکان میں, اچھا سا رکھ دیا, اچھا سا گھر تھا, اچھی طریقے سے انہوں نے خدمت کی, خوب کھلایا خوب پلایا, اچھے اچھے کپڑے پہنائے. اب رات ہو گئی, یہ مجوسی بھی سو گیا اور وہ رئیس جو مسلمان کہتا تھا وہ بھی سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میدان قیامت بپا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام موجود ہے, لوائے حمد حضور کے مبارک میں ہے اور حضور جہاں کھڑے ہیں رونق افروز ہے. وہاں پر ایک خوبصورت سا زبر و یاقوت کا زبرجد کا محل بنا ہوا ہے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ حضور نے یہ مسلمان کا ہے. اس نے کہا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں. فرمایا حضور نے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ صبح کے وقت میری آنکھ تیرے پاس آئی اور کہا کہ میں سجدہ زادی ہوں, اور تو نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ تو سجدہ زادی ہے؟ اب تو مجھے بتا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اللہ اکبر, آنکھ کھل گئی اس رئیس کی, آنکھ کھل گئی. کھل گئی تو کھلی کی کھلی رہ گئی. بندے توڑا دیے, تلاش کرو کہ وہ سید زادی کہاں پر ہے. بتایا گیا وہ تو ایک مجوسی کے پاس ہے. یہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا اے مجوسی, تم مجھ سے 1000 درہم لے لو, سیدزادی میں دے دو, بیٹیاں مجھے دے دو. وہ کہنے لگا لا ولی ولی آتی ہے دین, اگر تو ایک لاکھ ولی دے میں رسول کے والوں کو تیرے حوالے نہیں کر سکوں گا. سن, جو خواب دیکھا وہ خواب ہے, میں نے دیکھا. مجھے مجوس سمجھتا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کے گھر والوں کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا. کوئی اللہ کا ولی, ایک تو سیدوں کی تعداد ملے گی اور اللہ کا ولی غیر سید بھی ہو تو پیچھے سے کرنٹ سیدوں ہی کا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ بڑا عجب فیصلہ قدرت کا کہ سیدوں کا کرنٹ یقیناً کہیں نہ کہیں شامل حال ہوگا. تو میسج یہ دینا چاہتا ہوں, پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, خدا کے لیے اہل بیت کی عزت کرو, تعظیم کرو, مدد کر سکتے ہو سیدوں کی مدد کرو. ان کے بچے اسکول کی فیس نہیں بھر سکے, مدد کرو. شادی کر سکتے, مدد کرو, ہر سے مدد کرو. اور یہ نیکی ہے کہ حضور نے خود فرمایا اگر کوئی میری اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا کل قیامت میں اس کا بدلہ فرمایا. اپنے نام لوگ تمہارے ہاتھ چومتے, تم رسول کی, اور تم شراب پی رہے ہو, تم سود کھا رہے ہو, تم زنا کر رہے ہو. یہ قوم تم کو کیا سمجھتی ہے؟ اور تم نے اپنے آپ کو کہاں پر پہنچا دیا؟ خدا کے لیے سیدو حضور علیہ السلام کی نسبت کی قدر کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اچھا بنا، اپنے آپ کو بہتر بناؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجر عطا فرمائے، تمہیں انعام عطا فرمائے، ہمارے کو حق لکھیا. فرماتے ہیں کوئی استاد آ رہا ہو، استاد کا شاگرد اگر سید ہو یا سید زادی ہو، گویا وہ سبق یاد نہ کرتی ہو اور اس کا حافظہ کمزور ہو، اور کوئی استاد اگر وہ ان کی اصلاح کرنے کی، ایک استاد محترم نے ان کا ایک اللہ اکبر یہ کلائی اس بچے کی سوج گئی، رات خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا تو مجھے مارتا ہے، تو مجھے سزا دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا، چھڑی نہیں ماری. حضور نے اپنی آستین اوپر کی تو ادھر سوجن کا نشان تھا. خدا کے لیے سید صاحب اللہ نے تمہارے مقام قبول کیا ہے، تم کہاں سے نامے پڑھ گئے، تم کہاں سے پڑھ گئے، تم کہاں سے پڑھ گئے. یہ قوم پیار کرتی ہے کہ تم رسول کی اولاد ہو، یہ قوم تمہاری عزت کرتی ہے کہ تم رسول کی اولاد ہو. خدا کے لیے خود برقرار اس دنیا میں اچھے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیدوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، عبادت بنائے.